السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، الحمدللہ اللہ کی تائید و نصرت سے دور ترجمہ قرآن کی اس نشست میں سورۃ النحل کا ہم نے کل مطالعہ شروع کیا. ایک رکوع اس کا ہم مکمل کر چکے ہیں، دوسرے رکوع سے اور آیت نمبر 10 سے ہم آغاز کریں گے آج کی نشست کا. یہ بات ہم تسلسل سے سمجھ رہے ہیں کہ سورہ یونس سے اور سورہ المومنون تک یہ ایک طویل مکی قرآن ہے کہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. کل یہ 14 صورتیں ہیں کہ جو بنتی ہیں. کل سورہ نحل کے آغاز میں تمہیداً یہ بات عرض کی گئی تھی اس سورت کی تمہید میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی نعمتوں کا بڑے جامع انداز میں بیان فرمایا ہے، اور مکی دور کے کیونکہ بالکل آخر میں یہ سورت کا نزول ہوا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ہجرت کا بھی تذکرہ ہے، اور خاص طور پر ایسی ہدایات بھی اس سورت میں ہمیں ملیں گی کہ جو مدینہ سے متعلق ہیں، کیونکہ وہاں جانا تھا اہل ایمان کو اور وہاں معاہدات ہونے تھے اہل کتاب سے بھی اور دیگر قبائل سے بھی. لہٰذا معاہدات کی تیاری بھی ہے کہ جو کہ اسی صورت میں وہ کرائی جا رہی ہے، اس کے متعلق بھی ہدایات ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. جو قدرت کا جامع بیان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کی جو نشانیاں ہیں وہ تسلسل میں بات آگے بڑھ رہی ہے. رکوع نمبر 2 میں آیت نمبر 10 سے فرمایا جا رہا ہے کہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم، وہی ہے اللہ کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، پانی نازل کیا. من ہوں شراب و من ہوں شجر، اور اس سے تمہارے لیے پینے کے لیے بھی سامان ہے، اور اس سے یعنی اس پانی سے درخت بھی ہیں کہ جو کہ سیراب ہوتے ہیں. فی ہی تسیمون، اور جن میں تم اپنے مویشی ہے کہ جو کہ چراتے ہو. یعنی پانی کا جو نزول ہے جہاں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، پانی ایک زندگی کے لیے انسان کی بہت ہی اہم شے ہے، بنیادی شے ہے، لہٰذا تم بھی اس سے استفادہ کرتے ہو، اور جو بھی تمہاری کھیتیاں ہیں وہ بھی اسی پانی سے درخت اگتے ہیں، اور پھر ان کھیتیوں کو مویشی بھی ہیں کہ جو کہ کھاتے ہیں، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں، تم ان کو چراتے ہو. یوم بت القم بحزر، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتی، و زیتون اور زیتون، و نخیل اور کھجور، والعناب اور انگور، ومن کل ثمرات اور ہر قسم کے پھل. ان نفی ذالک الآیت لقومی یتفکرون، اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. یہ بات ہم نے سمجھی تھی، یہ جو آیت کا مفہوم عربی میں ہوتا ہے، یہ آیت کہتے ہیں نشانی کو، یعنی کس کوئی کھوئی ہوئی شے اس کی یاد ہے کہ جو کہ یہ نشانی کراتی ہے. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی کہ اگر بچپن میں کوئی دوست ہمیں کوئی قلم دے تحفتاً، اور وہ ہم کسی ڈراز میں رکھے اور بھول جائیں، اور کئی سالوں بعد ڈراز کی صفائی میں وہ قلم جو ہے وہ سامنے آ جائے، تو وہ قلم علم میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ کھوئی ہوئی شے کی یاد دلاتا ہے، یعنی اپنے اس دوست کی کہ جس نے وہ قلم دیا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ آیات آفاقی، یہ ہر نشانی کہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عبرت کی نگاہ سے بھی ہم دیکھیں اس کو واقعتاً، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی معرفت ہے اس تک رسائی کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی طرح سورج اور چاند کو بھی. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ،
اور جو یہ ستارے ہیں وہ بھی مسخر کیے ہوئے ہیں اسی کے حکم سے، وہ بھی اپنا فنکشن ہے کہ جو اللہ کے حکم سے انجام دے رہے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانو، اور تمہارے لیے زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں مختلف چیزیں، یعنی رنگ برنگ، مختلف رنگوں کی. اور یہ پوری کائنات میں رنگا رنگی، اسی سے اس کائنات کا حسن بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے یہ حسن قائم کیا ہوا ہے. ان فی ذلک لآیت لقوم یذکرون، اور بلا شبہ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو نصیحت پکڑتے ہیں. وہو الذی سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیا، اور وہی ہے کہ جس نے دریا کو، سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت جو ہے وہ حاصل کرو، اور انہی سمندروں سے تم زیور بھی جو ہے وہ نکالو. یعنی اب آسمان سے ذرا زمین کے اندر کی بات ہو رہی ہے، آسمانی حقائق سامنے رکھے، نشانیوں کی صورت میں توحید کی دعوت دی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ اس پوری یعنی زمین و آسمان کا مالک ہے، اسی طرح زمین کے نیچے بھی یعنی سمندروں کی تہوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا پورا ایک نظام موجود ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر تمہارے لیے خوراک کا بندوبست کیا، سمندروں کے اندر بھی کس طرح سے تازہ مچھلیاں ہیں کہ تم شکار کر کے اور استعمال کرتے ہو، اور پھر مزید یہ ہے کہ تم زیور بھی نکالتے ہو. یعنی کتنی بڑی خلاقی، آپ غور کریں کہ کبھی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا یہ سب الٹ اپ چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے. کہ ایک پانی کا قطرہ ہے کہ جو سیپ اپنے اندر اس کو سموتی ہے، لیتی، اور یہ ہے کہ پھر وہ اندر جاتی ہے اور اندر سے پھر وہ ایک موتی کی صورت میں وہ پانی ہے کہ جو تبدیل ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کاریگری ہے کہ جو کہ نکلتا ہے. تو فرمایا کہ تم اس سے زیور بھی نکالتے ہو، تل بسونہا، کہ جو تم پہنتے ہو. وتر الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیر کر چلتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل یعنی روزی کو تلاش کرو. بڑے بڑے سمندروں میں بڑے بڑے جہاز اور یعنی اپنے پورے کنٹینرز جو ہے وہ لدے ہوئے ہوتے ہیں، اور کتنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یعنی کارگزاری ہے اور کاریگری ہے کہ صنعت اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بنائی ہے کہ ایک سوئی جو ہے وہ پانی میں ڈبوئیں سمندر میں تو ڈوبتی چلی جاتی، لیکن اتنے ٹنوں وزنی جو جہاز ہیں وہ نہیں ڈوبتے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تو انجینئرنگ میں فلوئڈ میکینکس میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ بوائنٹ فورس ہے کہ جو کہ سطح سمندر پر جہازوں کو برقرار چیزوں کو رکھتی. تو یہ بوائنٹ فورس بنانے والی قوت کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس نے واقعتاً ان جہازوں کو سمندر کی تہوں پر جو ہے وہ رکھا ہے تاکہ یہ تم اس کے ذریعے سے روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے اسی زمین پر پہاڑ ہیں کہ جو نصب کر دیے کہ جس کے ذریعے سے زمین جو ہے وہ تمہیں جھک نہ پڑے، زمین ایک طرف بیلنس کر دی اللہ تعالیٰ نے زمین کو. وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی زمین میں نہریں بھی ہیں دریاؤں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں کہ جو اللہ نے جاری کی، اور راستے بنائے بہت سارے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تاکہ تم راہ پاؤ، اپنی منزل کو پہنچو. وَعَلَامَات، اور بہت ساری علامات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ ستاروں سے جو ہے وہ راستے پاتے ہیں. یعنی دن میں تو چلیں کچھ نشانیاں نیویگیشن میں مقرر کر لی جائیں، لیکن یہ ہے کہ جب رات کی تاریخی ہے کہ جو کہ چھاتی ہے، تو پھر وہ ساری چیزیں علامات سب ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ نیویگیشن میں آج بھی جو بھی اس سے متعلق لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ستاروں کے ذریعے سے پھر اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ افم یخلق کم اللہ یخلق، کیا جو اللہ یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے کیا اس جیسا وہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتا؟ یعنی وہ بھی مانتے تھے قریش مکہ کہ ہمارے جو بھی یہ معبود ہیں یہ کچھ پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہا اولائے شفعان عند اللہ، یہ تو بس ہمارے سفارشی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں روز قیامت. تو وہ بھی مانتے تھے کہ یہ کوئی ہمارے لات منات عزا کچھ بھی پیدا کرنے کے لائق نہیں. تو ان کے سامنے سوال رکھا جا رہا ہے کہ پھر معبود کون ہوا، وہ کہ جو یہ سب کچھ کائنات چلانے والا ہے، یا وہ کہ جو پیدا نہیں کر سکتا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، دوبارہ سے یہ آیت آ رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اپنی بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں سوچتے چلے جائیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ لسٹیں تو کیا پوری ہوں گی، لیکن کم از کم ہم یہ احساس ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ یعنی ہمیں کوئی جانوروں میں بھی برپا کر سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ، اس کی قدرت تھی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں انسانوں میں برپا کیا، اشرف المخلوقات میں ہمیں بنایا، کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اربوں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص یہ توفیق دی کہ ہم بائی برتھ مسلم ہیں، ایک اسلامی گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، ایک اور نعمت کا احساس ہے کہ جو ہمیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی کئی ہیں کہ جو ہدایت سے جو ہے وہ دور ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہمارے لیے یہ چناؤ اللہ کی طرف سے ہے کہ چار چار گھنٹے رمضان مبارک کی اتنی قیمتی ساتوں میں ہم بہت ساری دوسری کمائی بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے تمسک اور اس سے جوڑا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی اس قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، اس پر شکر بجا لانا چاہیے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ جنہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کوئی ایک شے بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل کی جو بے بسی ہے وہ فرمائے جا رہی آگے کہ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں وہ زندہ نہیں، بے جان ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو وہ معبود واحد، معبود یکتا ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرت وہم مستکبرون، ان کے دل منکر ہیں اصل میں، اور وہ تکبر چاہنے والے ہیں۔ یہ تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، یہ اللہ کے مقابلے میں بھی انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ انا ربکم الاعلی کا نعرہ اسی شخص نے، فرعون نے لگایا کہ جس کو اللہ ہی نے اقتدار بخشا تھا، اور وہ فرعون بھی ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا ہوا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کتنا جھگڑالو ہے کہ جیسے ہی جو ہے وہ، یعنی کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے۔ دل ان کے منکر ہیں اور وہ تکبر چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دلوں کے انکار اور اس تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لا جرم، اور اس میں کوئی شک، کوئی شبے کی گنجائش نہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب بھی ان سے کہا جائے کہ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا۔ اب یہ کافروں کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور یہ جو بدترین طرز عمل اور اس کا پھر نتیجہ موت کی صورت میں جو بدترین موت اور موت کی جو بھی سختیاں اور پھر انجام بد، یہ سب اہل کفر کا وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو کفار سے جب یہ پوچھا جاتا کہ بھئی تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں یہ بس پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں، اس قرآن کی کوئی حقیقت نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بس کچھ قصے کہانیاں ہیں کہ جو محمد ہمیں پچھلے لوگوں کے سناتے ہیں۔ لیحملوا اوزارہم کاملتا یوم القیامہ، تاکہ وہ اپنے پورے بوجھ اٹھائیں قیامت کے دن۔ ومن اوزار الذین یضلون بغیر علم، یضلونہم بغیر علم، اور کچھ ان کے بوجھ کے جنہیں وہ بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے گمراہ کرتے رہے۔ الا سا اما یزرون، خوب سن لو کہ یہ بہت ہی برا بوجھ ہے کہ جو وہ لادیں گے، یعنی قیامت کے دن یہ جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں، اپنی بدعمالیوں کا وبال تو اس کا بوجھ تو ہوگا ان کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے جو موٹیویٹ کیا کہ بھئی تم بھی جو ہے وہ رشوت لو، تم بھی جو ہے وہ سودی کاروبار کرو، تم بھی اپنے گھروں پر فلمیں ڈرامے دیکھو، گانے جو ہے وہ سنو۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ بدعمالیوں پر لگانے والے تو جو پھر ان کی تحریک پر جو ہے وہ گناہ کرے گا، تو اس کرنے والے کا گناہ اس کا تو وہ ہوگا، اس کا وبال، لیکن اس کا ایک گناہ وہ گناہ کی ترغیب اور تحریک دینے والے پر بھی جو ہے وہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور اس کا بوجھ بھی جو ہے وہ اٹھائے گا۔ فرمایا کہ بہت ہی برا ہے کہ جو کہ وہ لادیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں، بڑی مکاریاں کی، فتح اللہ بنیانہم من القواعد، تو ہم نے ان کے قلعوں پر، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ پس ان کے قلعوں پر اللہ کا عذاب جڑوں سے جو ہے وہ آیا، جڑوں سے جو ہے وہ کھاڑ پھینکے گئے، فخر علیہم السقف من فوقہم، پس چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا کہ جہاں ان کو شعور بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں گیا تھا کہ یہاں سے بھی یہ عذاب جو ہے وہ آ سکتا ہے. ثم یوم القیامۃ یغزیہم، اور پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا. یہ دنیا کا عذاب کچھ نہیں، سب سے بڑی جو رسوائی ہے وہ آخرت کی ہے، قیامت کی ہے. تو وہ وہاں پر بھی انہیں رسوا کرے گا. ویقول، اور وہ کہے گا کہ اینا شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، وہ کہے گا اللہ کہ میرے وہ شریک وہ کہاں ہیں آج کہ جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، تم کہتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں بچا لیں گے، تو لہٰذا آج تو وہ تمہارے شرکا، وہ تمہارے بچانے والے نظر نہیں آ رہے. یعنی پھر وہی کیفیت ہوگی کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. قال الذین اوتوا العلم، اور علم والے وہ کہیں گے کہ ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرین، کہ بے شک آج کے دن رسوائی اور برائی ہے کس پر؟ کافروں پر. اب کافروں کی موت کا نقشہ اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالی اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور وہ کہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. فالقوا السلم، تو ظالم جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے اطاعت کا پیغام ڈالیں گے. ما کنا نعمل من سوء، کہ ہم کوئی برائی نہ کرتے تھے، یعنی وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے. بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تو خوب جانتا ہے کہ جو کہ تم عمل کرتے رہے ہو اس سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہنے والے ہوتے ہوئے. فلبیس مثوى المتکبرین، پس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ تکبر چاہنے والوں کا. اب اس کے بعد دیکھیے متقین کا طرز عمل آ رہا ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، یعنی یہ مسلسل ایک اسلوب ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ دو نقشے کھینچتے ہیں کہ جہاں اس زمین پر میرے نافرمان ہیں، ان کی بھی بدعمالیاں، ان کا انجام بد، اور ان کے اوپر جو اللہ کا غضب ہے وہ بھی سامنے رکھا جاتا ہے، اور اسی زمین پر اللہ کہتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے محبوب بندے بھی ہیں، ان کا طرز عمل بھی دیکھو، ان کا نقشہ اعمال بھی دیکھو. لہٰذا اب متقی، یعنی کفار سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کفار کا جواب ہم نے پڑھا کہ یہ بس کس سے کہانیاں ہیں. اب یہی سوال پوچھا جا رہا ہے تقوی گزاروں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے، تو ان کا جواب سنیے کیا ہے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ تَقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب پوچھا گیا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تقوی کی روی اختیار کی کہ بھئی تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا، تو متقین کا جواب یہ تھا قَالُوا خَيْرًا، خیر ہی خیر، خیر ہے کہ جو کہ نازل کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر آپ وہ آیت یاد کریں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، کہ جس میں امت مسلمہ کے لیے جو سیر نکاتی لائے عمل ہم نے سمجھا تھا آیت نمبر 102 سے 104، تو اس میں جو لائے عمل ایک یہ تھا کہ ولتکم منکم امتو یدعون الی الخیر. اب یہ متقیوں کی جو بھی جماعت قرآن کی بنیاد پر جو جمع ہوئی ہے اور ایک پلیٹ فارم پر یہ جمع ہوئے ہیں، متحد ہوئے ہیں، اب یہ کیا کریں گے کہ یہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو خیر کی طرف بلائے. اور وہاں ہم نے اس کراس ریفرنس میں یہ آیت کا حوالہ دیا تھا کہ یہاں خیر سے مراد کیا ہے، بھلائی کے لیے ایک لفظ آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں خیر سے مراد ہے قرآن مجید، وہ خیر کی طرف دعوت دینے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ متقین سے جب پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو قرآن نازل کیا، انہوں نے کہا خیر ہی خیر، یہ قرآن ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں. للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنۃ، اور جن لوگوں نے بھلائی کی، احسان کی روی اختیار کی، تو ان کے لیے اس دنیا میں یعنی بھلائی ہے. ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر یقیناً ان کے لیے بہتر ہے. ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی خوب گھر ہے وہ متقین کا. وہ کون سا گھر ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، وہ ریزیڈینشل گارڈنز. یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے. تجری من تحتہا الانہار، کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. لہو فیہا ما یشاؤون، اور وہاں جو وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا، وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے متقین کو بدلہ دیتا ہے. اب متقیوں کے موت کا نقشہ وہ کیا ہوگا, حسین انجام. اللہ تعالیٰ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا جا رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, وہ کہ جن کی فرشتے اس حال میں روح قبض کرتے ہیں کہ جبکہ وہ بڑے پاک تھے, بڑے پاکیزہ تھے, روحانی زندگی بسر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کی فرشتوں نے. یقولون سلام علیکم, تو فرشتے ان کو سلام کریں گے کہ سلامتی ہو آج تم پر, ادخل الجنہ, اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اور دیکھیں آگے الفاظ کیا ہیں, جنت میں داخل ہو جاؤ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے, بس یہاں کلمہ پڑھو اور وہاں سیدھے جنت میں نہیں, تم جنت میں داخل ہو جاؤ. سبب کیا ہے, بما کنتم تعملون, با سبب اس کے کہ جو تم عمل کرتے رہے. تو لہٰذا اصل جو جنت میں دخول کا معاملہ ہے وہ تو ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور یہ حسن انجام ہمارا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما دے. هل ينظرون, کیا وہ صرف یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ الا ان تاتیہم الملائکہ, کہ ان کے اوپر ان کے پاس فرشتوں کا نزول ہو جائے, فرشتے آ جائیں, او یاتی امر ربک, یا نبی آپ کے رب کا کوئی حکم آ جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم, تو ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے گزرے تھے. وما ظلمہم اللہ, اللہ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے. فاصابہم سیئات ما عملوا, پس انہیں پہنچی ان کے اعمال کے سبب برائیاں. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ہر قسم کے عذاب سے, اس کرونا وائرس سے, یہ ہماری بدعمالیوں کے نتائج بار بار دیکھیں, قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ انہیں پہنچی ان کے اعمال کے سبب برائیاں. تو بحیثیت مجموعی اس وقت پوری امت مسلمہ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ برائیوں کے دلدل میں, اللہ کی نافرمانیوں کے دلدل میں جو وہ گرے ہوئے اٹے ہوئے, الا ماشاء اللہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر تو یہ معاملات اللہ کے عذاب کی صورت میں بحیثیت مجموعی بدعمالیوں کے نتائج وہ عذاب ہم پر آتے ہیں. کسی کے لیے آزمائش, اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ عذاب, یہ آزمائشیں جو ہے وہ بنتی ہیں, جو بھی یہ سختی آتی ہیں کسی کے لیے آزمائش ہوتی ہیں, اور اہل ایمان ان آزمائشوں میں ایمان کے ساتھ پورے اتر رہے ہوتے ہیں. اور جن پر عذاب کی صورت ہوتی ہے ان کی کیفیت بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ مصائب میں, پریشانیوں میں, بیماریوں میں واویلا کرتا ہے, جزا و فضا کرتا ہے, اور بالوں میں خاک ڈالتا ہے, گریبان پھاڑتا ہے, اور بین ہے کہ جو کہ کر رہے ہوتے ہیں اور کر رہی ہوتی ہیں ہماری خواتین, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس طرز عمل سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس پر یہ عذاب بن کر آیا ہے اور کس کے لیے یہ آزمائش بن کر آئی ہے. فرمایا کہ وقال الذین اشرکوا, اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے شرک کیا, کہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء ونحن ولا آباؤنا, کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم پرستش کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اس اللہ کے سوا کسی شے کے. یعنی اگر ہم کوئی عمل شرک کر رہے ہیں تو اس پر کوئی پکڑ تو نہیں آ رہی ہمارے اوپر, کوئی ہمارے, ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو منہ پہ چھالے نہیں پڑ رہے زبان پر, ہم رشوت لے رہے ہیں, سودی کاروبار کر رہے ہیں تو ہاتھ شل نہیں ہو رہا, پیرالائز نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب. اب یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جری کرتی ہیں, یعنی جو اللہ کی ڈھیل دینا ہے, اللہ جو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں, جب کوئی پکڑ نہیں ہے تو میں صحیح کر رہا ہوں, اگر میں غلط کرتا تو اللہ فوراً جو وہ پکڑ لیتا. اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ اللہ کا جو اذن اور رضا کا فرق ہم نے سمجھا تھا کہ ہر برے کام میں اللہ کا اذن شامل ہے, کوئی پتہ اس زمین پر نہیں گر سکتا مگر اللہ کے اذن سے, حکم سے, لیکن ہر برے کام میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی, ہر اچھے کام میں اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی. تو لہٰذا جو شرک تم کر رہے ہو اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ ہم پر کوئی پکڑ نہیں آ رہی, اور یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو جو ہے وہ ہم شرک نہ کرتے, یہی طرز عمل آج ہمارا بھی ہے. بھئی ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے, اللہ چاہتا تو ہم نمازیں پڑھ لیتے. یعنی دس میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ اذان کی آواز پر چار دوست اٹھتے ہیں, چھ جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, بھئی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, ہم بھی نمازی ہو جائیں, ہم بھی نماز پڑھ لیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ چاہ ہی نہیں رہا, مطلب اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے. اور یہ دعا کا کبھی بھی نہیں کہتے اس وقت کہ جب صبح اٹھ کر جاتے ہیں اپنے کاروبار پر, اپنی دکانوں پر, کہ بھئی ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم صبح اٹھ کر دکان پہ چلے جائیں, کاروبار پہ چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں یقین ہے کہ جائیں گے تو مال آئے گا, وہاں اس اللہ کے بندے کا یقین نہیں ہے، اللہ کی پکار پر یقین نہیں ہے کہ حی علی الفلاح، کہ آؤ فلاح کی طرف. تو لہٰذا یہ ہے کہ نماز کے لیے اٹھتے نہیں، دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں میں دعا کیجئے گا ہم بھی نیک ہو جائیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین نے یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم پرستش کرتے نہ ہمارے باپ دادا اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی شے کی. ولا حرمنا من دونہ من شے، اور نہ ہم اس کے حکم کے سوا کسی کو حرام کراتے کسی شے کو. کذالک فعل الذین من قبلہم، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا کہ جو ان سے پہلے گزرے تھے. یہ روش پہلوں کی بھی تھی اور پھر پہلو کا انجام بھی ان کے سامنے عبرت حاصل نہیں کر رہی ہے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بس کیا رسولوں کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا نہیں؟ یعنی رسولوں کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں. ہم ان سے نمٹ لیں گے اگر یہ نہ مانے. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ہے کہ جو کہ بھیجا ہے. اور ہر رسول کی دعوت کیا ہوتی تھی کہ اے قوم یعنی عبادت کرو اللہ کی، وجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت ہم نے سمجھا تھا ہر وہ ادارہ، ہر وہ قانون، ہر وہ ڈیموکریسی، ہر وہ شخص کہ جو کہ اللہ کے قوانین کے بجائے اپنا قانون اپنا نظام قائم کرنے کی کوشش کرے تو وہ اصل میں طاغوت کے زمرے میں آتا ہے. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ طاغوت سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، سو ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض پر گمراہی ہے کہ جو کہ ثابت ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پس زمین میں ذرا چلو پھرو. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پس دیکھو کہ کیا کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ، اور اگر اے نبی آپ ان کی ہدایت کی خواہش کریں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ، تو پھر بھی بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا کہ جسے وہ گمراہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کے گمراہ نہیں کرتا. یہ سورہ صف میں ہم پڑھیں گے کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب خود بندہ ٹیڑھ اختیار کرتا ہے غلط راستے کا چناؤ کرتے ہوئے اسی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں. لہٰذا آپ اگر کتنی ان کے لیے ہدایت کے لیے خواہش کریں بے شک اللہ ان کو یعنی ہدایت ان لوگوں کو نہیں دیتا کہ جس کو وہ گمراہ کرتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں زوردار کہ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ جو مر جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، کوئی دوبارہ سے حساب کتاب نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فرمایا بلا کیوں نہیں، وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا، اور اس پر اس کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. یعنی یہ جو وعدہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کا، یہ لازماً وہ دن قیامت کا ہونے والا، یہ سب اٹھائے جائیں گے. اس لیے اٹھائے جائیں گے کہ تاکہ اللہ جھوٹوں کو جو ہے وہ گھر تک پہنچائے، اور وہ جھوٹوں کا گھر کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ جو کہ جانتے نہیں. فرمایا جا رہا ہے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تاکہ لیبین لہم الذی یختلفون فی، تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے وہ اللہ کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ کافر جان لیں کہ انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے. انما قولنا لشیئن اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، اور جب ہم اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی شے کا ارادہ کریں تو ہمارا فرمانا اس کے سوا نہیں ہوتا کہ ہم اس شے کو کہتے ہیں کہ کن ہو جا، فیکون، تو وہ شے ہو جاتی. اب اس کے بعد یہ جو اگلی آیتیں ہیں اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ کہ جو کہ مکی دور میں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں. فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا. مکے کی سرزمین جو ہے وہ بالکل تنگ کر دی گئی، تو اللہ کے رسول کے حکم پر کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھے شاہ نجاشی رحم اللہ، بعد میں اسلام لے کر آئے، وہ بہت ہی منصف اور عدل پسند بادشاہ تھے. لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں لازمن جگہ دیں گے دنیا میں بھی بہت اچھی، یعنی دنیا کا بھی انعام انہیں ملے گا، بہترین ٹھکانہ ہم انہیں دیں گے. اور دیکھیں دیا کہ نہیں دیا، کس طرح سے پھر مدینے کی کھڑکی ہے کہ جو کہ کھولی ہے، حبشہ میں بھی کفار کے جو بھی سازشیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ بچایا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک آخرت کا جو بھی اجر ہے وہ تو بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ جو ہجرت کرنے ہجرت سے رہ جانے والے ہیں وہ جانتے کہ بھائی اب یہ کیسی بڑی محرومی ہے کہ جو اب ان کے نصیب میں آئے گی. الذین صبروا, وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا, وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دو شانیں ہم سب کو نصیب فرمائے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی مردوں کے سوا رسول نہیں بھیجے, اور ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف. پوری تاریخ رسولوں کے حوالے سے یہ بہت حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول یا نبی بھیجے وہ مردوں میں سے بھیجے. فاسألوا اہل الذکر, اور یاد رکھنے والوں سے جو ہے وہ پوچھ لیجئے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے, بالبینات والزبر, اور وہ رسول نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ آئے. اور یہ جو اگلی بات آ رہی ہے یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال اور افعال ہیں جو ہماری شریعت میں اتھارٹی ہیں, حجت ہیں, لہذا اس کی اہمیت کا بھی بیان آ رہا ہے. اور ساتھ میں یہ جو بھی الفاظ ہیں اگلے, یہ منکرین سنت کا جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت بڑا فتنہ ہے اس پر کاری ضرب ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ فرمایا جا رہا ہے کہ وانزلنا الیک الذکر, اور ہم نے نبی آپ کی طرف یہ الذکر, یہ قرآن مجید نازل کیا. کیوں؟ لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس قرآن کو واضح کیجئے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض منصبی تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کو جو ہے وہ آپ واضح کریں, اس کو بیان کریں, واضح کر کے اس کی تفصیل جو ہے وہ میرے بندوں کے سامنے جو ہے وہ رکھیں. آج یہ منکرین سنت کا جو بہت بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہمارے لیے اتھارٹی نہیں ہے دین میں. لہٰذا اللہ خود جو ہے یہ ذمہ داری اللہ کے رسول کو دے رہا ہے, عنایت فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ قرآن کی تبیین, اس کی وضاحت, یہ آپ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اور آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال کو اگر سامنے نہ رکھا جائے تو قرآن کی تشریحات اور اس کا سمجھنا جو ہے وہ ناممکن. یعنی قرآن بھی ہم نے وہ سمجھا ہے اور وہ تسلیم کیا ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے ہم پر پہنچا ہے. پھر بہت سارے احکامات ہیں, اقیم الصلاۃ کا حکم ہے, بس نماز میں نماز کو قائم کرو. تو اب نماز کو کیسے قائم کریں؟ آیا گھروں پر جو ہے وہ بس اکیلے نماز کو جو ہے وہ پڑھ لیا جائے, یہ اقیم الصلاۃ کا مفہوم ہے؟ نہیں, بلکہ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال وہ کیونکہ اتھارٹی ہیں تو اس لحاظ سے پھر پوری امت مسلمہ وہ تواتر کے ساتھ جو بھی اقیم الصلاۃ کا مفہوم رکھے بیٹھی ہے وہ کیا ہے کہ با جماعت مسجد میں آ کے ایک امام کے پیچھے مقتدیوں کا نماز ادا کرنا, یہ ہے اقیم الصلاۃ, یہ ہے نماز کا قائم کرنا. اسی طرح سے حج کے احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ بھئی یہ ارکان حج ہیں, یہ مناسک حج ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ قرآن کے بہت سارے احکامات ہیں کہ جس کی تشریح اور جس کی توضیح اور جس کو واضح کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو واضح کیجئے جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ, فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے بری چالیں چلیں تو کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں, وہ نڈر یعنی وہ امن میں آ گئے ہیں کہ اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ, کہ اللہ ان کو زمین میں جو ہے وہ دھسا دے, اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ, یا ان پر عذاب آ جائے وہاں سے کہ جہاں ان کو شعور بھی نہ ہو خبر بھی نہ ہو, او یا خذہم فی تقلبہم فما ہم بموجزین, یا وہ انہیں پکڑ لے چرتے پھرتے, بس وہ پھر اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. اللہ کی قدرت ہے چاہے راتوں کو عذاب دے سوتے وقت یا دن میں جو ہے وہ چلتے پھرتے ان پر جو ہے وہ عذاب نازل کر دے, او یا خذہم علی تخوف, یا انہیں للکار کر جو ہے وہ پکڑ لے, فإن ربکم لرؤوف رحیم, تو بے شک تمہارا جو رب ہے وہ تو بہت شفیق ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے, لیکن تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں پھر اللہ کا غضب ہے کہ جو کہ بھڑکتا ہے. اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے, یہ تفیعو ظلالہ عن الیمین والشمائل, کہ اس کے سائے وہ ڈھلتے ہیں دائیں سے اور بائیں سے, سجدا للہ, اور یہ جو سائے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے, یعنی دوپہر کے وقت سایہ سیدھا ہوتا ہے، پھر جیسے سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کتنی بڑی نشانی ہے؟ وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی ہر شے اور اس کا جو بھی سایہ ہے وہ بھی اللہ کو جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، ہر شے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی. تو جو اشرف المخلوقات ہے وہ اکڑ جائے اللہ کے سامنے، لہٰذا یہ تو اس کے شان نشان نہیں، اسے تو اور زیادہ جو ہے وہ جھکنا چاہیے. وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی جانداروں میں سے زمین میں ہے. والملائکہ، اور اس کے فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ جو اللہ ان کے اوپر ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں کہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کریں گے. فرمایا جا رہا ہے کہ وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ تم نہ بناؤ دو معبود. کیا مطلب دو معبود نہ بناؤ؟ یعنی ہم اگر اپنا جائزہ لیں اپنی زندگی کا، تو عملی اعتبار سے ہمارے بھی جو ہے وہ دو معبود ہیں. یعنی ہم ایک اللہ کو بھی مان رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی دولت کو، کبھی اقتدار کو، کبھی شہرت کو، کبھی اولاد کو، کبھی کیریئرز کو ہم اپنا معبود بنا لیتے ہیں. یعنی ان چیزوں کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو بھی صرف نظر کر دیتے ہیں. تو لہذا پھر معبود کون ہوا؟ تو یہ دو معبود نہ بناؤ، اللہ کو بھی مان رہے ہو اور اپنے نفس کو بھی مان رہے ہو، من چاہے زندگی بسر کر رہے ہو، رب چاہے زندگی کو چھوڑ کر. جب ہی قرآن مجید میں دو دفعہ وہ الفاظ آتے ہیں کہ ارائی تھا یا افرائی تھا من اتخذ الہہ ہوا ہو، یعنی بھی کبھی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. نفس کو الہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان من چاہے زندگی بسر کرے، رب چاہے زندگی کو چھوڑ کر. ایک رب کی چاہت ہے، رب چاہ رہا ہے صبح اٹھے، چاہے سردی کا موسم ہو، لحاف اوڑے ہوئے ہوں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہو، الصلاۃ خیر من النوم، بندہ جو ہے وہ اللہ کی پکار اس تک پہنچا رہا ہے، کانوں میں پڑ رہی. لیکن یہ ہے کہ اب بندے کا امتحان ہے کہ رب چاہ رہا ہے کہ لحاف چھوڑے، اور اگر گیزر نہیں ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور ٹھنڈ میں جو ہے وہ مسجد جا کے نماز ادا کرے. لیکن یہ ہے کہ اب من کا چاہ رہا ہے، من یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں، یہ لحاف کی گرمی جو ہے وہ میں نہ چھوڑوں، میں بستر جو ہے وہ نہ چھوڑوں، میں اتنی ٹھنڈ میں کیسے نکلوں، وضو کیسے کروں. اور یہ ہے کہ نفس چاہ رہا ہے کہ بس سوتے رہو، تو سوتے رہ گئے، مہینے مہینے جو ہے وہ سو رہے ہیں، فجر کی نماز نکل رہی ہے، کوئی ماتھے پر بل نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ رب کی چاہت اور من کی چاہت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں واقعتاً رب ہی کا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح مال بھی انسان کا رب بنتا ہے. جب ہی تو اللہ کے رسول کے وہ الفاظ ہیں کہ تئیس عبد الدیناری وعبد الدرہم، کہ ہلاک اور برباد ہو جائے دھرم و دینار کا بندہ، ہے عبد الرحمن عبد اللہ، لیکن اصل میں کیا ہے؟ وہ عبد الدینار ہے، عبد الدولر ہے، عبد الربیہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بھی ہم سب کو جو ہے وہ نکالے. تو نہ بناؤ تم دو معبود، انما ہوا الہ واحد، بلا شبہ وہ تو تمہارا معبود تو وہ معبود واحد ہے. فإیایا فرہبون، اور اس کی پکار یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پس تم مجھ ہی سے ڈرو. ولہ ما فی السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. ولہ الدین واسبا، اور اسی کے لیے ہے اطاعت اور عبادت لازم. یعنی مخلوق کی اطاعت بھی اگر ہوگی تو ایک اصول کے تحت ہوگی، ورنہ تو اصل اطاعت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. لیکن وہ اصول مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا کہ لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی. ایک حکم آ گیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، دین کا حکم، اور ایک حکم آ گیا قبیلے کا، بیگم صاحبہ کا، اور یہ کہ محلے والوں کا. لہٰذا اب کس کا حکم مانا جائے گا؟ اب یہ ٹکراؤ آ گیا, اللہ اور والدین کے حکم میں ٹکراؤ آ گیا, تو اب کس کی بات مانی جائے؟ تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت ہرگز نہیں ہوگی کہ جس میں خالق کی جو ہے وہ نافرمانی ہوتی ہو. تو فرمایا کہ ولہ الدین واسبا, اسی کے لیے ہے اطاعت اور عبادت لازم. افغیر اللہ تتقون, تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا تم تقوی اختیار کرو گے, کسی اور سے ڈرو گے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ, اور تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے سو وہ کس کی طرف سے؟ وہ اللہ کی طرف سے. تم اذا مسکم الضر, اور پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فعلیہ تجعرون, تو تم کس کی طرف روتے چلاتے جاتے ہو؟ کس سے جو ہے وہ اس برائی سے بچنے کے حوالے سے دعا کرتے ہو؟ تم چلاتے روتے جاتے ہو اللہ ہی کے دربار میں, اللہ ہی کو جو ہے وہ پکارتے ہو. فرمایا تم اذا کشف الضر عنکم, اور پھر نعمتوں کی ناقدری یہ ہے کہ جب تم سے وہ اللہ اس سختی کو دور کرتا ہے, اذا فریق منکم بربہم یشرکون, تو تم میں سے ایک گروہ ایک فریق اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا کہ میری یہ نجات اس مصیبت سے ہو گئی کہ میں فلاں بزرگ کے مزار پہ گیا, اولیاء اللہ کے مزار پہ گیا, میں نے یہ کیا, چادریں چڑھائی, نذرانے دیے, اس وجہ سے یہ مصیبت جو ہے وہ دور ہو گئی. حالانکہ دور کرنے والی ذات وہ اللہ کی تھی, اور اس میں ہماری آزمائش تھی کہ بندہ جو ہے وہ کدھر جاتا ہے, کیا اسباب کی طرف جاتا ہے یا مسبب الاسباب کی طرف جب وہ نگاہ کرتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا, تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں, تو جاؤ ہم نے انہیں یعنی فتمتعوا, جو ہم نے انہیں دیا ہے تو تم فائدہ اٹھا لو, چند دن کا یہ فائدہ ہے. فسوف تعلمون, پس ان قریب تم جان لو گے. ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناہم, اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں کہ جن معبودوں کو وہ جانتے نہیں, یہ بس یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے لات کا ہے, یہ منات کا ہے, یہ عزا کا ہے, یہ حبل کا ہے. لہذا یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں, بس اپنے معبودوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں. تاللہ, اللہ کی قسم, لتسألن اما کنتم تفترون, تم سے اس کے بارے میں لازماً اللہ پوچھے گا کہ جو تم یہ جھوٹ کرتے تھے. ویجعلون للہ البنات, اب بیٹی کی جب پیدائش ہوتی تھی عربوں کے ہاں تو ان کا کیا طرز عمل ہوتا تھا, وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, اور اس میں ہمیں اپنی بھی پکچر ذرا دیکھ لینی چاہیے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. یہ قریش مکہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, بس اپنے ہی اٹکل ہیں کہ جو دوڑاتے تھے. سبحانہ, وہ تو اس سے پاک ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اور اپنے لیے وہ قرار دیتے ہیں کہ جو ان کا دل چاہتا ہے. یعنی کیسی بھونڈی تقسیم ہے کہ بیٹیاں اللہ کے لیے اور بیٹے کس کے لیے؟ وہ ان کے لیے, یہ تقسیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت, بچی کی بشارت دی جاتی ہے, وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے کہ میرے ہاں جو ہے وہ یہ بیٹی جو ہے وہ پیدا ہو گئی. یہ توارا من القوم من سوء ما بشر به, اور لوگوں سے وہ چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کے سبب کہ جو اسے بچے کی وہ خوشخبری دی گئی تھی. ایمسکہ علی ہون, اب وہ سوچتا ہے جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی کہ اب اس بچی کو رسوائی کے ساتھ اپنے پاس رکھے, ام یدسہ فی التراب, یا اس کو مٹی میں جو ہے وہ دفن کر دے. لہذا یہ ہے کہ یہ قریش مکہ اسی طرح کیا کرتے تھے, بچیوں کو زندہ درگور جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے. یہ ہے کیفیت مشرکین مکہ کی. اللہ فرما رہے ہیں کہ الا سا ما یحکمون, یاد رکھو کہ بہت برا فیصلہ ہے کہ جو وہ کرتے ہیں. عرب بچیاں پیدا ہوتی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا. آج اللہ معاف کر رہے ہمارے معاشرے میں جو یعنی جہالت کی انتہا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ ساس جو ہے وہ بچی کی پیدائش پر کیسے کوسنے دیتی ہے بہو کو, کیسے کیسے تیر ہے کہ جو کہ برساتی. اور یہ ہے کہ اگر تو دو تین بچیاں ہو جائیں, لڑکا نہ ہو, تو پھر اللہ معاف کرے امان الحفیظ کہ اس کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا جاتا ہے. اور وہ ماں وہ ساز بھول جاتی ہے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ عورت ہے, وہ بھی تو پیدا ہوئی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ عجیب ہمارے ہاں, یعنی بچہ پیدا ہو لڑکا پیدا ہو تو مٹھائیاں تقسیم, ٹوکرے لڈوؤں کے, اور یہ ہے کہ اگر بچی پیدا ہو تو ریوڑیوں سے بھی جو ہے وہ کام چل جاتا ہے. اور اس طرز عمل سے یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو مشرکین مکہ بھی اسی طرح جو ہے وہ چہرہ سیاہ ہو جانا, دل میں ایک کیفیت گھٹن سی پیدا ہو جانا, پورے معاشرے میں اپنے آپ کو چھپاتے پھرنا. اب دیکھیں دین اسلام، چند میں احادیث آپ کے سامنے رکھوں، بچیوں کی پیدائش کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں ہیں کہ جو کہ دی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کا یہ سلوک بہترین جو سلوک ہے وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے آزادی کا وہ ذریعہ بن جائے گا، اس کا جو اچھا سلوک ہے اپنی بچیوں کے ساتھ یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دیں، کتنی بیٹیاں؟ دو بیٹیاں دیں، اور اس نے ان کی پرورش کی اور وہ دو بیٹیاں بلوغت کو پہنچ گئے اور اس نے پھر ان کا نکاح بھی کر دیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ شخص اور میں اس طرح سے جو ہے وہ جنت میں ساتھ ہوں گے، یہ دو انگلیاں اتنی قریب کر کے اللہ کے رسول نے فرمائی کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے لڑکی ہو اور وہ اسے تکلیف نہ پہنچائے اور اس کی توہین نہ کرے اور لڑکوں کو اس لڑکی پر جو ہے وہ ترجیح نہ دے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو میں جنت کی جو ہے وہ ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات، اور کہاں وہ ضمانت جالیت کے، وہ گورک دھندے کے جو ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے وہ بچیوں کے پیدائش پر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، تو ان کا حال جو ہے وہ بہت برا ہے، یعنی ان کے لیے تو بڑی بری مثالیں ہیں، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی جو شان ہے وہ تو بہت بلند ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، زبردست کمال حکمت والا۔ ایک رکو کر کے انشاءاللہ وفا کریں گے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کے سبب ان کی گرفت کرنا شروع کر دے، ما ترک علیہ من دابہ، تو زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، یعنی کون ہے کہ جو کھڑے ہو کے آج یہ کہہ سکے کہ میرا دامن جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے؟ کوئی ہے ایسا انسان؟ کیسے کیسے گناہ ہم نے کیے ہیں، جان بوجھ کر، نادانی میں، چھپ کر، اعلانیاں، کیسے کیسے مال جو ہے وہ لوگوں کے ہڑپ کیے ہیں، قوم کے سودے کیے ہیں۔ تو لہٰذا اگر تو اللہ ہمارے گناہوں کے سبب جب وہ پکڑنا شروع کر دے تو کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ، کوئی بچے ہی نہ۔ فرمایا کہ ولا کہ یو آخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ تو ڈھیل دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک، فاذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اور جب یہ ہے کہ ان کا وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ویجعلون للہ ما یکرہون، اور وہ اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں کہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے۔ وتصف السنتهم الكذب، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، کوئی دلیل نہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان لهم الحسنى، کہ ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ اتنا شرک کرنے کے باوجود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بس بچ جائیں گے اور ہم تو جنتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھلائی ہے، یہ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ لا جرم، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، کہ ان لہم النار، کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ نار ہے، وانہم مفرطون، بے شک وہ جہنم میں آگے جو ہے وہ بھیجے جائیں گے، اور سخت ترین عذاب میں آگے بھیجے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، یقیناً ہم نے بھیجے اے نبی آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول، فزین لہم الشیطان اعمالہم، پھر شیطان نے ان کے اعمال انہیں بھلے کر دکھائے، مزین کر دکھائے، فہو ولیہم الیوم، پس آج بھی وہ ان کا رفیق ہے، یعنی شیطان اس دن میں پھر ان کا ساتھی ہوگا، خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے فالوورز کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، دوبارہ یہ بات آ رہی ہے، فرمایا کہ ہم نے نبی آپ پر یہ کتاب نازل نہیں کی، الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ، مگر اس لیے کی ہے کہ تاکہ آپ اس قرآن، اس کتاب کی تبیین کریں، ان پر واضح کریں کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ لہٰذا یہ حدیث، آپ کے اقوال اور افعال ہمارے لیے دین میں حجت ہیں، بہدم و رحمہ، اور یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اب یہاں آیت نمبر 65 سے اور آیت نمبر 69 تک یہ چار مشروبات ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور جنت میں بھی یہ چار ہی مشروبات کی نہریں ہیں کہ جو کہ جاری ہوں گی۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں انشاءاللہ ہمارے سامنے یہ بات آ جائے۔ تو وہ چار مشروبات کون سے ہیں؟ فرمایا کہ واللہ انزل من السماء ماء، نمبر ایک، اور اللہ نے آسمان سے وہ پانی نازل کیا، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد یعنی بنجر ہونے کے بعد اس کو زندہ کیا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اور بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ جو کہ سنتے ہیں۔ انشاءاللہ تین مشروبات کا تذکرہ ہم پھر وقفے کے بعد کریں گے، یہاں ہم وقفہ کر رہے ہیں، اور چار رکعت میں حافظ صاحب سے انشاءاللہ اس مقام کی سماعت فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔